منی سار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان جس کا بیان نہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے سنانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے ذکر سے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اس مبارک سلسلے میں چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، اس لیے یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین ادب و شوق کے پیکر بنے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ آج کے اس مبارک سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزشتہ سلسلے میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی، آج اسی سلسلے کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے۔ گزشتہ سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ سے چلنے سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، چونکہ اتنے دنوں کا سفر اور اس سفر میں پیش آنے والے اتنے سارے واقعات اس مختصر سے سلسلے میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کی 4 تاریخ کو اتوار کے دن تشریف فرما ہوئے، اور ہمارے محترم اور مکرم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں باب السلام سے سرکار حرم محترم میں داخل ہوئے۔ حتی اذا اتین البیت معه استلم الرکن، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسا دیا. حجر اسود کو بوسا دینے کے بعد یہاں سے اب طواف خانہ کعبہ کا سلسلہ شروع ہوا. حجر اسود کتنا مقدر والا اور حجر اسود کو بوسا دینے والے بھی کتنے مقدر والے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جہاں لب لگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اونٹوں کی برکتیں جس پتھر نے حاصل کی، قیامت تک آنے والے عاشقان رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بوسا گاہ کو چومتے رہیں گے. آج بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے عاشقان رسول میں سے ایک تعداد اس طرح کی ہے جو حجر اسود کو چومنے کی سعادت حاصل کرتی ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چوما، فطاف سبعا، پھر سات چکر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا. فرمل ثلاثا ومشا اربعا، پہلے تین چکروں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا. رمل یعنی پہلوانوں کی طرح اظہار قوت دکھاتے ہوئے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر بازو کچھ کھلے رکھ کے پہلوانوں کی طرح اظہار قوت کرتے ہوئے چلنا. پہلے تین چکروں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا اور اس کے بعد بقیہ چار چکروں میں معمولی رفتار کے ساتھ چلے. چاہے حج ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے کا پورا آپ دیکھیں نا، تو سارے کا سارا حج محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے. جن دو چادروں میں سرکار حرم محترم میں آئے تھے، اگر کوئی ان چادروں کے علاوہ کسی اور لباس میں آئے اس کا حج ہی قبول نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا، جس انداز سے کیا، اسی انداز میں کرنا ہوگا. چاہے کچھ ادائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور کچھ ادائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر اللہ تعالی جل جلالہ کے محبوب بندوں یا محبوب بندیوں کی ہیں. تو یہ جو ادائیں ہیں نا اور اس انداز میں حج کرنا کہ جناب یہ کام یہ فلانے کیا، یہ کام یہ فلانے کیا تھا، یہ کام یہ فلانے کیا تھا، اس تصور کے ساتھ ان کاموں کو کرتے چلے جائیں گے نا تو عبادات کے لطف میں بھی مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا اور طواف کے یہ سات چکر پورے ہونے کے بعد ثم تقدم الی مقام ابراہیم، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف فرما ہوئے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، آیت قرآنی کا یہ حصہ تلاوت کیا. فصلى رکعتین، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر دو نفل ادا فرمائے. اچھا اس کا بھی انداز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ان مبارک طریقوں پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اس کو بھی بیان کرتے ہیں، کیسے کیا اس کو بھی بیان کرتے ہیں، کہاں کیا اس کو بھی بیان کرتے ہیں، ساری ساری باتوں کو. فجعل المقام بینہ وبین البیت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ اور مقام ابراہیم اس کے پیچھے تشریف فرما ہو کر نوافل ادا کیے. مقام ابراہیم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کعبے کے درمیان آیا. اچھا یہاں مقام ابراہیم کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں اور اس سے ایک بڑی پیاری چیز سمجھ آتی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جو تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں تھا، جس پر کھڑے ہو کر آپ دیوار کعبہ کو تعمیر فرما رہے تھے. جب بلندی پر جانے کی حاجت ہوتی اس پتھر پر تشریف فرما ہوتے اور پھر دیوار کعبہ کو آپ تعمیر فرماتے چلے جاتے. یعنی یہ مبارک پتھر وہ پتھر ہے کہ جس نے اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے بوسے لیے. بوسا گاہ خلیل، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے بوسے لیے. ہر طواف کرنے والا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، طواف کرنے والا جو بھی آتا ہے نا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب آ کر نوافل ادا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں نوافل ادا کیے. اچھا اس سے جو ایک بات پتا چلتی ہے نا، قرآن پاک نے بھی حکم دیا مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو. یہ مقام ابراہیم اللہ تعالی جل جلالہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن ہے کیا؟ پتھر. پتھر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومے. اس سے جو ایک بات سمجھ آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ جس پتھر پر نبی کے قدم پڑ جائے نا، وہ پتھر بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. وہ پتھر بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں نا، وہ تبرک ہوتی ہیں. بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں وہ تبرک ہوتی ہیں. بیت اللہ اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا مرکز ہے. اب مرکز توحید میں ایک وہ پتھر رکھ دیا گیا جس پتھر نے اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی کے قدم چومے ہیں، اور یہ بعد میں کسی نے نہیں رکھا، کہ بعد میں اگر کسی نے رکھا ہوتا تو یہ کہہ دیا جاتا کہ جناب شریعت اسلامیہ کی روح کے منافی یہ ایک عمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سے بھی یہ پتھر وہاں تشریف فرمائے. قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا، متعدد مرتبہ اس کا ذکر ہوا. یہاں بھی جب سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرما ہوتے ہی آیت قرآن کا حصہ پڑھا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو جو باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، جو چیزیں بالکل واضح ہیں اور روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، نمبر ایک، نسبتوں کو مٹانا نہیں چاہیے بلکہ نسبتیں قابل احترام ہوتی ہیں. ایک پتھر کو نسبت ہوئی نا اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی سے، کیسی عظیم یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے وہاں قائم کر دیا گیا. قرآن اس کا ادب کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، قرآن اس کے قریب نمازیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسری بات کہ عین نماز میں بھی بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم کرنا یہ باعث ثواب ہی ہے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومنے والے پتھر کو اتنی عظمت ملی کہ اس کے قریب جا کر نمازیں ادا کرنا باعث ثواب ہے، جس قدر مقام ابراہیم کے قریب آئیں گے اس قدر ثواب زیادہ ملے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا، اور ان سے نسبت رکھنے والے تبرکات کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور شیطانی وساوس سے ہمیں اپنی جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں مزید اگر دیکھا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک تو یہ ادا بیان ہوئی نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر اس انداز میں نوافل ادا کیے کہ کعبے کے اور سرکار کے درمیان مقام ابراہیم ہے. دو رکعات ادا کی، ان دو رکعات میں سرکار نے تلاوت کون سی فرمائی، حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسے بھی سنا اور ہم تک پہنچایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد اس کی تلاوت کی. قل یا ایہا الکافرون، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعات میں تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد اس کی تلاوت فرمائی. یہ جگہ جو نا کعبۃ اللہ، چونکہ یہ پہلے بت خانہ بنایا گیا تھا، 360 بت یہاں رکھے گئے تھے، تو ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کفر سے بیزاری کا اظہار کیا، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو نا میں اس کی عبادت نہیں کرتا. پھر اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، اظہار بیزاری کرنے کے بعد دوسری رکعت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا اعلان کیا، قل ہو اللہ احد. یہ سلسلہ پورا ہوا. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے. کوہ صفا پر تشریف فرما ہونے کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروتا من شعائر اللہ. یہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ ہے. اچھا صفا بھی اللہ کی نشانی ہے، مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے. صفا میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ یہ اللہ کی نشانی بن گئی؟ یہ بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے، یہ دونوں پہاڑیاں ہی تو ہیں. ان پہاڑیوں میں کون سی ایسی خاص چیز آئی کہ اس کو بھی اللہ نے اپنی نشانی فرمایا، اس کو بھی اللہ نے اپنی نشانی فرمایا؟ پیچھے جانا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ صفا اللہ کی نشانی کیسے بنی، مروہ اللہ کی نشانی کیسے بنی. تو صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ بھی اللہ کی نشانی. کیوں؟ یہ وہ مبارک پہاڑیاں ہیں کہ جن پہاڑیوں کے درمیان اللہ تعالی جل جلالہ کی ایک نیک بندی جو کہ نبی کی ماں بھی ہیں، نبی کی بیوی بھی ہیں، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دوڑی تھی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ واقعہ اکثر اسلامی بھائیوں کو معلوم ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک تعداد اس واقعے کو جانتی ہوگی، ننی سی عمر میں جب یہاں مکہ مکرمہ میں چھوڑے گئے، جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں چلی، کبھی صفا سے مروہ کی طرف، کبھی مروہ سے صفا کی طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، یہاں تک کہ 7 چکر آپ نے پورے کیے. درمیان میں ایک جگہ اس طرح کی آتی تھی کہ جب یہاں پہنچتی تھی نا تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، اس لیے آپ تیزی کے ساتھ یہاں سے نکلتی تھی تاکہ بچے کو کوئی چیز اذیت نہ پہنچائے، بچہ میری نظروں کے سامنے رہے. اچھا وہ تو کسی اور مقصد کے تحت تیز چلی تھی، حج کا حصہ، عمرے کا حصہ بنا دیا گیا صفا مروہ کے درمیان چلنے کو. ان کا چلنا ایک حکمت کی وجہ سے تھا، ایک ضرورت کی وجہ سے تھا، پانی کی طلب میں، پانی کی تلاش میں چلی تھی. آج وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ادا کرنی ہے. یہاں اللہ کی ایک نیک بندی چلی تھی، اس لیے تمہیں بھی چلنا پڑے گا. تو حج، جس طرح میں نے پہلے ابھی دوران گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے، ان پیاروں کی پیار بھری اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس سے اللہ نے ابتدا کیا ہم بھی اسی سے ابتدا کرتے ہیں. صفا کا ذکر پہلے آیا، اس لیے ہم صفا پہ پہلے آئے ہیں، اور یہاں سے صحیح کی ابتدا ہوگی. یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید بیان فرمائی، تکبیر پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ کلمات سرکار کی زبان پر آئے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اپنے بندے کی مدد کی. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اپنے بندے کی مدد، اپنے بندے سے مراد یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، اپنے بندے کی مدد کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اس اکیلے نے لشکروں کو بھگا دیا. سرکار کی زبان پر یہ کلمات ہیں، اچھا اس اکیلے نے لشکروں کو بھگا دیا، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. غزوہ خندق پیش آیا تھا، حج سے پہلے پیش آیا تھا، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا نا، اس وقت کیفیت کیا تھی کہ مختلف جگہوں سے کافر جمع ہو کر آئے، ارادہ یہ تھا کہ آج تو اس انداز کا حملہ کریں گے نا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کوئی مسلمان دنیا میں باقی نہ رہے گا. یہ آئے بڑے جوش، بڑے جذبے، بڑے ولولے کے ساتھ کہ آج تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رہیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوئی، اور یہ مدد کس انداز میں شامل حال ہوتی ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے ٹھنڈی اور تیز ہوا چلائی. جب ٹھنڈی اور تیز ہوا چلی، برداشت کی ہمت ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ جگہ چھوڑ کر واپس بھاگ گئے. تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اور صحابیات کو ساتھ لیے خندق کے اندرونی حصے میں تشریف فرمائے. کئی جنگی حربے اختیار کیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت غالب آئی اور دشمن بھاگ گیا. تو یہاں اس کا ذکر کیا، حزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے لشکروں کو بھگا دیا. تو اس میں ایک مدنی پھول جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے جب بھی کوئی نعمت ملے نا اس نعمت کو بھول نہیں جانا چاہیے، اس نعمت پر ادائے شکر کا سلسلہ جاری رہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اچھا ایک تو اس موقع پر شکر کیا جاتا ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری طرف سے کیسی عنایت ہوئی، تو نے کتنا نوازا، میرے مالک کس قدر تیرا لطف و کرم شامل حال ہوا، یہ مصیبت ٹل گئی، ایک تو اس وقت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس نعمت کو یاد کر کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ سرکار کا عمل مبارک ہمارے سامنے، یہ واقعہ تو بہت پہلے ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے آخری لمحات تک بھی وقتاً فوقتاً اس چیز کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ واقعہ تو ایک ہوا، ایک موقع پر ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادائے شکر کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اسی ادا کو ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، صفا مروہ کی سعی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر یہ سارا وہ سعی کے معاملات والا جو ہوئے، اس میں ایک عمل مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بڑا منفرد اور بڑا یگانہ تھا۔ عام طور پر جو سعی کی جاتی ہے وہ پیدل ہوتی ہے، بغیر کسی عذر کے سواری پر سوار ہو کر سعی کرنا اسے خلاف سنت فرمایا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سعی سواری پر سوار ہو کے فرمائی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سعی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیدل نہیں بلکہ سواری پر فرمائی۔ سواری پر سعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج کے لیے آنے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زائد ہے، ایک تو یہ عاشقان رسول ہیں، اور دوسرا مکہ کے لوگ بھی ہجوم کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جمع ہوئے، ہر ایک آپ کے جسم انور کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر ایک آگے بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو عمل مبارک تھا نا، یہ جو لوگوں کا ایک عمل تھا اور لوگوں کا ایک معمول تھا کہ سرکار کے جسم سے برکتیں حاصل کریں، سرکار کی قربت ملے، رفاقت ملے، جس کو جتنا قرب ملے گا اتنی برکتیں ملیں گی، یہ ایک ذہن اور ایک سوچ تھی۔ تو اس سوچ کے تحت لوگ اس قدر ہجوم کر کے آگے بڑھتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدل چلنا دشوار ہو گیا تھا، پیدل سعی بہت مشکل ہو گئی تھی، جو بھی قریب آتا تو اب اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں قریب ہی رہوں، دور نہ ہٹوں، قربت مل رہی ہے، رفاقت مل رہی ہے، دور ہٹوں گا تو دور میں تو وہ مزہ نہیں ہوگا جو قربت کا مزہ ہے، تو سارے ہی قریب آنے کی کوشش میں تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، اور سواری پر سوار ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمائی۔ جب صحیح مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے قربانی کے بارے میں پوچھا، تم میں سے قربانی کون کون ساتھ لے کر آیا؟ جو قربانی ساتھ لے کر آئے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کے احرام ہی کو جاری رکھو، اور جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے وہ یہاں اپنا احرام کھول دیں، ان کا عمرہ ہو گیا اور یہ حج کے لیے احرام بعد میں باندھیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ جو بات ذکر فرمائی، عام طور پر ایک رجحان پہلے یہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جاتا، اور حج کے قریب آ کر عمرہ کرنے کو یہ لوگ برا سمجھتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یوں اس انداز میں جو حکم ارشاد فرمایا کہ تم حج کی بجائے عمرے کا احرام کھول دو اور حج کا احرام دوبارہ بعد میں باندھ لینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو سراقہ بن مالک سرکار کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ جو حج کے دنوں میں عمرے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا، کہ یہ ابھی کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ سرکار نے فرمایا قیامت تک کے لیے۔ اس کے بعد بھی حج کے دنوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سوچ تھی جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رد فرمایا۔ اس کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج دیا تھا، یہ یمن سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، یمن سے آئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ اپنے ساتھ قربانی کے جانور یہ بھی لے کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لائے، اپنے لیے بھی لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے جو اونٹ پیش کیے اور جو سرکار کی اپنی قربانیاں تھیں، یہ سب ملا کر 100 اونٹ بنتے ہیں، 100 اونٹ۔ اب ان میں سے کتنے سرکار لے کر آئے تھے، کتنے حضرت علی لے کر آئے، اس بارے میں کوئی واضح طور پر روایات تو نہیں ملتی۔ ہاں بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ 40 جانور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے تھے اور 60 حضرت علی لے کر آئے تھے، تو کل 100 جانور ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی تم نے کس نیت سے احرام باندھا تھا؟ تو پہلے کچھ کو کہا گیا نا کہ آپ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیجئے اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیے گا۔ ان سے سوال کیا گیا آپ کیا نیت کر کے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو جواب دیا نا وہ جواب بڑا پیارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا، اللہم انی احل بہ رسولک، اے اللہ جو تیرے رسول نے احرام باندھا نا میری وہی نیت، جو نیت سرکار کی ہے میری وہی نیت ہے۔ اب سرکار کی نیت کیا ہے پتا نہیں ہے، لیکن جو احرام سرکار نے باندھا میری بھی وہی نیت ہے، حضور میں نے یہ کہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنے احرام کو جاری رکھو، اور یوں یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا۔ اس کے بعد اور کئی واقعات اس سفر حج کے ہیں جو کہ انشاء اللہ عز و جل ہم دوبارہ اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے، اور اگلے سلسلے میں انشاء اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سفر کے واقعات کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی میں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک قافلے کے شرکاء کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ